حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا مدافعان حرم بین الاقوامی کانفرنس کی منتظمہ کمیٹی سے ملاقات اور خطاب 19 جون 2024۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا عبد القاسم المصطفی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔
سب سے پہلے تو آپ سب کا نہایت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بہت خوشی ہے کہ حاضرین کے اندر یہ خیال عملی جامہ پہن سکا اور آپ پوری سنجیدگی کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہو شہید سلیمانی پر۔ محترم جناب نے اشارہ کیا کہ اس فکر اور اس عمل کے موجد مرحوم شہید سلیمانی تھے۔ حرم کے پاسبانوں مدافعان کا موضوع اور حرم کے پاسبان نام کی یہ حقیقت محیر العقول حقیقت ہے، بڑی اہم حقیقت ہے۔ اس کے گناگو پہلو ہیں، اور میرے خیال میں اگرچہ گفتگو میں اور مختلف تقاریر وغیرہ میں ان میں سے بعض پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے، ان کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن ان پہلوؤں کو جامع اور کامل شکل میں بیان کیا جانا نہایت ضروری ہے۔ میں نے آپ عزیز بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے کچھ نکات نوٹ کیے ہیں جو انہی اہم اور حیرت انگیز پہلوؤں سے متعلق ہیں۔ میں نے یہاں چار پہلوؤں کو پیش نظر رکھا ہے۔ ایک تو اس عمل کا علامتی پہلو ہے، یعنی مختلف جگہوں سے حرم کی سمت اور حرم وغیرہ کے دفاع کے لیے شروع ہونے والی یہ حرکت ایک علامتی اور رمزی کوڈنگ مفہوم کے حامل ہے۔ اس کا ایک علامتی پہلو ہے جو میں ابھی عرض کروں گا۔ ایک انقلاب کے عالمی ویژن کا پہلو ہے کہ انقلاب کی نگاہیں انقلاب کے مسائل، عالمی مسائل اور عالمی تغیرات پر مرکوز ہیں۔ اس پہلو سے بھی مطالعے کی ضرورت ہے جو میں عرض کروں گا۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس عمل نے بہت بڑے خطرے کو اس علاقے سے اور خاص طور پر ہمارے ملک سے دور کر دیا۔ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے جس پر تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی ہے، البتہ کبھی کبھار کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اس واقعے نے دکھا دیا کہ انقلاب اسلامی چار عشرے گزر جانے کے بعد ہنوز اپنے ذاتی تغیرات کو دوبارہ جنم دینے اور وجود میں لانے کی توانائی رکھتا ہے، جو انقلاب کے آغاز میں بہت نمایاں تھیں۔ ان چاروں میں سے ہر نقطے کے بارے میں اختصار کے ساتھ تشریح پیش کروں گا۔ علامتی اور رمزی پہلو یہ ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے حرم کی سمت پیش قدمی اور اہل بیت علیہ السلام کے حرم کا دفاع در حقیقت روزے کی حفاظت اور روزہ مطہر کی تعظیم سے عبارت ہے، لیکن یہ اس پاکیزہ پیکر کے پیغام اور مکتب فکر کی تعظیم کے معنی میں ہے جو وہاں مدفون ہے۔ جو چیز بہت اہم ہے وہ یہی ہے، یعنی اگر کوئی اس فکر اور ان اہداف کا احترام نہ کرتا تو اس کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہاں جائے اور روزے کی حفاظت کرے یا اس گنبد کا دفاع کرے، بچاؤ کرے۔ جو لوگ حرم کی حفاظت کی مہم میں اس محاذ میں جا کر شریک ہوئے، ان میں سے بعض ایسے تھے جو شیعہ بھی نہیں تھے۔ ہم جانتے ہیں ایسے افراد کو جو ہمارے ملک سے اور دوسری جگہوں سے تعلق رکھتے تھے اور شیعہ بھی نہیں تھے، یعنی ممکن ہے کہ وہ فقہ اہل بیت علیہ السلام پر عمل کرنے والے نہ رہے ہوں لیکن اہل بیت علیہ السلام کے اہداف کے ماننے والے تھے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے بہت اعلیٰ اہداف ہیں جو کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور قصہ پارینہ نہیں ہوں گے، اور تمام پاکیزہ ضمیروں اور آزاد منش انسانوں کے مطالبات میں سر فہرست رہیں گے، جیسے عدل، جیسے حریت، جیسے ظالم اور ستمگر طاقتوں سے پیکار جنگ، جیسے رائے حق میں ایثار کا لازمی ہونا، قربانی دینا۔ یہ ایسے اعلیٰ مفاہیم ہیں جو آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہیں، اور یہ عمل انہی اہداف کی حفاظت اور ان سے لگاؤ اور عقیدت کا عمل تھا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم اگر اسی پہلو کو، یعنی اعلیٰ اہداف کی حفاظت کے پہلو کو، اس تبلیغ کے ذریعے جس کا ذکر محترم جناب نے کیا، دنیا کے لوگوں کے کانوں تک پہنچائیں، تو گویا ہم نے حرم اہل بیت علیہ السلام کی حمایت کی ہے اور خود ان اہداف کی بھی حمایت کی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ دنیا میں کچھ غیر آلودہ ضمیر موجود ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، خود امریکہ میں مانوی و اخلاقی برائیوں کے اس مرکز میں مٹھی بھر جوان نوجوان غزہ کے مردوں کا، عورتوں کا دفاع کر رہے ہیں، جبکہ ان میں بہت سوں کو یہ معلوم بھی نہیں کہ وہ دنیا کے کس حصے میں ہے، یعنی فلسطین کس حصے میں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ دنیا میں ہر جگہ پاکیزہ دل و ضمیر کے افراد پائے جاتے ہیں، لہٰذا ان تک اپنی بات پہنچانے کی ضرورت ہے، ان پاکیزہ ضمیروں سے مخاطب ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان سے غافل نہیں رہنا چاہیے، ان سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ ایک چیز جو ان تک پہنچانے اور منتقل کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہی اعلیٰ اہداف ہیں۔ ان اہداف میں ایسی کشش ہے کہ نوجوانوں کے گھر بار، زندگی، باپ بیٹی کی محبت اور شوہر بیوی کے عشق و الفت سے اکھاڑ کر اپنی جانب کھینچ لیتی ہے اور اپنے دفاع کے لیے لے جاتی ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے جو اس عمل میں پایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی دشمنی جو سبب بنے کہ یہ مہم چل پڑے، یہ محاذ چل پڑے، یعنی وہ عناصر جنہوں نے حرم مطہر آئمہ کے لیے خطرات پیدا کیے، در حقیقت انہی اعلیٰ اہداف کے خلاف ہے۔ ایسے افراد جو برسوں اور صدیوں پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، جیسے متوکل عباسی۔ متوکل عباسی قبر امام حسین علیہ السلام کے خلاف وہ بے ادبی کیوں کر رہا تھا؟ اس وقت 150 سال پہلے ہی امام حسین علیہ السلام دار فانی سے جا چکے تھے، پرواز کر چکے تھے، وہ موجود نہیں تھے۔ جو چیز متوکل کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ اٹھے اور یہ حرکتیں انجام دے، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، قتل کیا، پانی میں ڈبو دیا، اس طرح کے دوسرے کام کیے، وہ وہی حقیقت تھی کہ جو اس قبر کے ماورا اور اس گنبد کے ماورا، اس مزار اور اس روضے اور اس زری کے ماورا موجود ہے۔ وہ اسی حقیقت سے پریشان تھا۔ البتہ اس کا تشویش میں مبتلا ہونا فطری تھا، کیونکہ وہ حقیقت متوکل جیسے افراد کو کچل دیتی۔ تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوا ہے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ لہذا یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، ہم نے کہا کہ انقلاب کے عالمی ویژن کا موضوع ہے، انقلاب اسلامی کے ویژن کا موضوع ہے۔ تحریکوں کی ایک لازمی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ خود اپنے دائرے میں اور اپنی موجودگی کی حدود میں محدود نہ ہو، بلکہ اپنے دائرے کے باہر بھی نظر رکھیں، خاص طور پر ایسے حالات میں جو آج دنیا میں موجود ہیں کہ کچھ طاقتور ممالک ہیں جو جارحیت کر سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے ملکوں میں امریکہ کی چھاونیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، دنیا میں ہر جگہ ان کی چھاونیاں ہیں۔ ایسے حالات میں جو بھی تحریک، جو بھی انقلاب اور جو بھی موومنٹ اپنی حدود کے اندر ساری توجہ مرکوز رکھے گی اور بیرونی تغیرات اور حالات سے بے خبر رہے گی، اسے یقیناً نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بنابراہ ہر تحریک اور ہر موومنٹ کے لیے، سماجی تحریک ہو یا سیاسی تحریک ہو، عالمی پلیٹ فارم پر نظر رکھنا، علاقائی حالات پر توجہ دینا، انٹریکشن، روابط، تعلقات وغیرہ اہم ضرورتیں ہیں۔ اس میدان میں ماضی میں بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ ہم کم از کم 2 بار ڈسے گئے، ہمیں نقصان ہوا، ایک آئینی انقلاب اسلامی کے معاملے میں اور ایک تیل کے نیشنلائزیشن کے تحریک کے مسئلے میں۔ آئینی انقلاب کے مسئلے میں اب شروعات میں انگریزوں کی جو مداخلتیں رہیں وہ تو اپنی جگہ، مگر جب آئینی تحریک چل پڑی اور مضبوطی سے کھڑی ہو گئی، تو آئینی انقلاب سے دلچسپی رکھنے والوں، اس کے ذمہ داروں، ہمدردوں اور آئینی انقلاب پر کام کرنے والوں کی توجہ ملک کے داخلی مسائل پر مرکوز ہو گئی۔ رسہ کشی، ایک دوسرے سے ٹکراؤ اور تنازعہ، بیرونی حالات سے توجہ ہٹ گئی۔ سب اس بات سے غافل ہو گئے کہ برطانیہ اپنی سیاست کے تقاضے کے مطابق ممکن ہے کہ رضا خان جیسے کسی شخص کو لا کر آئینی انقلاب وغیرہ سب کو برباد کر سکتا ہے۔ نتیجے میں ان پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی۔ برطانیہ کی مداخلت کی طرف سے غفلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ رائج مقولے کے مطابق آنکھ کھلی تو نظارہ یہ تھا کہ ایک غنڈا، ایک جابر رضا خان اقتدار میں پہنچ گیا تھا، اقتدار پر براجمان ہو چکا تھا۔ پہلے سپہ سالار بنا اور پھر شاہ بن گیا۔ میں نے ان میں سے کسی ایک کے رشتہ دار کی یادداشتوں میں رضا خان کا یہ جملہ پڑھا ہے کہ وہ کہتا ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ شاہ بننا اتنا آسان ہے تو بہت پہلے شاہ بن گیا ہوتا۔ یعنی یہ لوگ غافل ہو گئے۔ انہیں اقتدار ملا تو انگریزوں نے مداخلت کر کے اس کو اقتدار دلوا دیا۔ آپ دیکھیے کہ رضا خان کو اقتدار آئینی انقلاب کے 15 سال بعد ملا، یعنی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ 15 سال کے اندر ملک کے اندر کیسے مسائل پیدا ہو گئے کہ یہ لوگ غافل ہو گئے۔ لہذا یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال تیل کے نیشنلائزیشن کی ہے۔ اتنا جوش و خروش، مجھے کسی حد تک عوام کا وہ جوش و خروش یاد ہے، وہ مظاہرے، وہ میٹنگیں جو ہوا کرتی تھیں۔ ہم مشہد میں اس کا ایک نمونہ دیکھتے تھے، لوگوں کا لگاؤ وغیرہ، سب کچھ ایک ایسی بغاوت سے جسے واقعی بہت کمزور اور بے وقت کہنا چاہیے ختم ہو گیا۔ یعنی واقعی اس میں حقیقی فوجی بغاوت جیسی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی۔ مٹھی بھر اوباشوں اور بدماشوں وغیرہ نے جو تہران میں برطانیہ کے سفارت خانے کے اندر سے امریکی پیسوں کے ایک بیگ کی مدد سے کنٹرول ہو رہے تھے، عوام کی منتخب ایک قومی حکومت کو جو بھرپور عوامی جوش و خروش سے اقتدار میں پہنچی تھی، گرا دیا گیا۔ وہ ختم ہو گئی، مٹ گئی، اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں بچا۔ اور یہ سب کچھ صرف غفلت کی وجہ سے۔ داخلی مسائل میں الجھ کر رہ جانا اور بیرونی طاقتوں کی مداخلت کی طرف سے غافل ہو جانا ملک کو ایسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ ایران کا اسلامی انقلاب اور ایران کی اسلامی تحریک روز اول سے اس پہلو پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شروعاتی تقریروں میں ہی شاہ کی حکومت کی شرمناک کرتوتوں وغیرہ کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی امریکہ کا نام بھی لیا، صہیونزم کا نام بھی لیا، اسرائیل کا نام بھی لیا۔ وہ شروع سے ان مسائل کی طرف متوجہ تھے۔ تحریک کے آغاز کو تقریباً 1 سال اور 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ امام خمینی نے کیپچولیشن کے خلاف اپنی وہ تقریر کی۔ یعنی امام خمینی کی نظر کیپچولیشن پر تھی، پارلیمنٹ میں پاس ہونے والے بل پر تھی، ملک کے داخلی امور میں بیرونی طاقتوں کی مداخلت پر تھی۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے شروعاتی دنوں سے ہی امام خمینی کی نظر ملک کے باہر کی تغیرات پر تھی۔ امام خمینی کے فرمودات میں داخلی مسائل کو حل کرنے اور داخلی مسائل پر توجہ دینے سے متعلق باتیں بھری پڑی ہیں، لیکن آپ امام خمینی کے بیشتر فرمودات میں پائیں گے کہ بیرونی خطروں کا ذکر اور ملک کے لیے مشکلات پیدا کرنے والے اندیشوں کا ذکر، عالمی زاویہ نظر، علاقائی زاویہ نظر، جامع نگاہ، غافل نہ ہونا، صرف داخلی مسائل میں مصروف نہ ہو جانا، منہمک نہ ہو جانا، یہ چیز انقلاب اسلامی کے سلسلے میں موجود تھی۔ اس کی ایک بنیادی اور اہم مثال یہی ہمارے مجاہدین کا ان ملکوں میں جانا جہاں کے لیے دشمن نے اپنی سازشیں تیار کی تھیں، اپنے منصوبے تیار کیے تھے۔ وہاں بڑی اہم منصوبہ بندی کی گئی تھی، سب سے پہلے تو عراق میں، شام میں اور کسی حد تک لبنان میں۔ دشمن نے منصوبہ سازی کی تھی اور منصوبہ بہت اہم تھا۔ ایک گروہ کو اسلام کے نام پر اور دینی جذبات کی مدد سے، جو بہت اہم جذبہ ہوتا ہے اور بڑی اہم تاثیر کا حامل ہوتا ہے، امریکہ کی مٹھی میں اور امریکہ کے چنگل میں تیار کیا گیا۔ داعشی میدان جنگ میں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے اور ان کے زخمیوں کو اسرائیل میں وہاں کے اسپتالوں کے اندر ایڈمٹ اور علاج کیا جاتا تھا، اور سینی حکومت کے سربراہان ان کی عیادت کرنے جاتے تھے۔ اور یہ سب تو نشر بھی ہوا ہے اور سب نے دیکھا ہے۔ یہ بڑی خطرناک سازش تھی۔ اس منصوبے کا ٹارگٹ علاقے کو اپنے چنگل میں جکڑنا تھا، اپنے قبضے میں لے لینا تھا، ایران کو اپنے کنٹرول میں کرنا تھا۔ یعنی پورے علاقے کے ساتھ ہی ایران بھی امریکہ کے اختیار میں آ جائے، استکبار و استعمار کے چنگل میں چلا جائے۔ 7 ٹریلین ڈالر خرچ کیے گئے، یعنی یہ وہ رقم ہے جس کا اعلان خود امریکہ کے سربراہ نے کیا ہے۔ اس علاقے میں ان لوگوں نے 7 ٹریلین ڈالر خرچ کر دیے اور سب کا سب برباد ہو گیا، ان کا سارا پیسہ ڈوب گیا، رائے گاں چلا گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ داعش کے ذریعے اسلام کے نام پر حکومتیں تشکیل دیں اور اسلامی مملکت ایران کے دونوں طرف، ہمارے مشرق میں ایک ملک کے اندر اور مغرب میں بھی ایک ملک کے اندر تکفیری اسلام کھڑا کر دیں اور اسلامی جمہوریہ ایران کو اقتصادی مشکلات کے ساتھ ساتھ گوناگون مسلکی، فکری، اعتقادی تنازعات میں الجھا کر تحلیل تباہ کر دیں، نکل جائیں، مٹا دیں۔ پاسبان حرم، مدافعان حرم مجاہدین نے جو قدم اٹھایا اس سے یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ یعنی الگ الگ ملکوں سے پیر و جوان افراد کا ایک گروہ اسلامی جمہوریہ ایران کی محوریت میں، مرکزیت میں، اس خطرناک سازش کو ناکام کرنے میں کامیاب ہوا، جسے استکباری و استعماری نظام نے بڑی باریکی اور توجہ سے تیار کیا تھا۔ تو انقلاب اسلامی کی عالمی نگاہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جدید مشرق وسطی جو وہ کہتے تھے، اس سے مراد یہی مشرق وسطی تھا جہاں ایسے حالات ہوں، پوری طرح امریکہ کے چنگل میں ہو، عراق میں بھی، شام میں بھی دین کے نام پر حکومت قائم ہو لیکن اسرائیل اور امریکہ کے زیر اثر ہو، اور اسلامی جمہوریہ ایران پر دباؤ ڈالے۔ مدافعان حرم مجاہدین کے عمل نے اس پہلو سے دیکھا جائے تو علاقے کو نجات دلائی ہے، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی خدمت ہے کہ علاقے کو بہت بڑے خطرے سے، بہت بڑی اور خطرناک سازش کی مصیبتوں سے بچا لیا۔ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ اب تیسرا نقطہ جو ہم نے ذکر کیا وہ کیا تھا؟ وہ ایک بڑی داخلی سازش، یعنی بد امنی کی سازش کو ناکام بنانے کے پہلو سے تھا۔ داعش اور دیگر گروہ جو شام و عراق میں اسی کی راہ پر چلنے والے، اس کے ہمراہ اور اس کے رقیب کے طور پر سرگرم تھے۔ اگر اسی ڈھانچے، اسی آرائش کے ساتھ آج تک موجود ہوتے تو پورے علاقے سے امن و سلامتی رخصت ہو چکی ہوتی۔ من جملہ ایران سے ہمیں ہر دن کئی بار اپنے ملک کے اندر شیراز کے شاہ چراغ جیسے اور کرمان جیسے واقعات دیکھنا پڑتے۔ عراق میں بھی یہی سب کچھ ہوتا رہتا، شام میں بھی یہی سب کچھ چلتا رہتا، اس وقت تک جب تک ان کے ہاتھ میں اقتدار نہ پہنچ جاتا۔ مدافعان حرم مجاہدین نے اس خطرے کو دفع کیا۔ بے شک وہ گوشہ و کنار میں ہیں اور امریکہ کے زیر سایہ اب بھی موجود ہیں، یعنی داعش، داعشی اب بھی پوری طرح ختم نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان کا تنظیمی ڈھانچہ ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ تصور کہ اگر یہ گروہ منتشر نہ کر دیا گیا ہوتا تو کیا ہوتا، واقعی گہری تشویش پیدا کر دیتا ہے۔ یہ صفاق افراد، یہ وحشی افراد، یہ بے رحم گروہ ایسی حرکتیں کر رہا تھا جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ کیمروں کے سامنے انسانوں کو زندہ جلا دینا، زندہ انسانوں کو پانی میں غرق کر دینا، اور انہیں ان سب کے پیچھے اور ان سب کاموں کے پیچھے انہیں امریکہ کی پشت پناہی حاصل رہی۔ مغربی ذرائع ابلاغ کا، پروپیگنڈا مشینری کا ان کو سپورٹ حاصل تھا۔ جو حرکتیں وہ کرتے تھے، اس کی ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی، ان کے ان سارے کاموں میں وہ ٹیکنیکل باریکیاں جو ہوتی تھیں اور جس سے متعلق ٹیکنیکل لوگ بخوبی جانتے ہیں، وہ سب کچھ ان مٹھی بھر ان ان پڑھ و جاہل افراد کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان کی مدد کی جاتی تھی، انہیں سپورٹ مل رہی تھی۔ یہ منصوبہ تھا کہ یہ لوگ آ کر اس علاقے میں پاؤں جما لیں، ایسی صورت میں امن و سلامتی نام کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ جو ہم نے عرض بھی کیا کہ مدافعان حرم مجاہدین کے آگے آنے سے ثابت ہو گیا کہ اسلامی انقلاب کے اندر وہی اوائل انقلاب کا جوش و جذبہ دوبارہ پیدا کرنے اور اسے جاری رکھنے کی توانائی موجود ہے، یعنی یہ ثابت ہو گیا۔ عام طور پر تحریکوں اور انقلابوں کے آغاز میں بہت جوش و خروش پایا جاتا ہے، پھر گوناگون علل و اسباب کی وجہ سے وہ جوش و خروش، وہ جذبہ پہلے تو کمزور پڑتا ہے، اس کے بعد پوری طرح ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس تحریک کی بساط اس انقلاب کی بساط سمیٹ دی جاتی ہے۔ ہم نے یہ چیز اپنے معاصر تاریخ میں دیکھی ہے، جیسے فرانس کے انقلاب، سوویت یونین کے انقلاب وغیرہ، اور یہ سب کچھ ہم نے مشاہدہ کیا ہے۔ فرانس جیسے ملک میں عظیم عوامی تحریک شروع ہوئی، ایک انقلاب تھا، پورے فرانس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ پھر 12-13 سال کی مدت میں کچھ واقعات رونما ہوتے ہیں، کچھ نشیب و فراز آتے ہیں، اور یہ سب ان کی روحانی اور اخلاقی کمزوری کی علامتیں ہیں۔ لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تحریک پوری طرح مٹ جاتی ہے، اور نیپولین جیسا مستبد ڈکٹیٹر اقتدار پر قابض ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سلسلے میں بھی کچھ لوگوں کو امید تھی کہ یہی حالات دہرائے جائیں گے، لیکن مدافعان حرم کی موجودگی نے ثابت کر دیا کہ 4 دہائیوں گزر جانے کے بعد بھی وہ جذبہ باقی ہے، قائم ہے۔ ان نوجوانوں کی سرگزشت، وہ نوجوان جو اپنے گھر بار سے اور اپنی زندگی سے جدا ہو کر گئے، میں نے ان کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، در حقیقت یعنی واقعاً انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان جسے نوجوانی کے سارے وسائل مہیا ہیں، جوانی کا دور گزارنے کی سہولیات فراہم ہیں، آسائش سے، محبتوں سے، مادی وسائل سے، تعلیمی ترقی کے وسائل سے خود کو الگ کرتا ہے اور روانہ ہو جاتا ہے ایک نظریے، ایک تحریک، ایک انقلاب اور ایک موومنٹ کے دفاع کے لیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے نہ تو امام خمینی کو دیکھا ہے، نہ جنگ اور دفاع مقدس کا زمانہ دیکھا ہے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ اسی انداز سے، اسی جذبے کے ساتھ، بسا اوقات تو اس سے بھی بہتر انداز میں، زیادہ بصیرت کے ساتھ جاتے ہیں اور اس انداز سے جنگ کرتے ہیں، اپنی جان ہتیلی پر رکھتے ہیں۔ ان میں سے بعض شہید ہوتے ہیں، بعض شہید نہیں ہوتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انقلاب اسلامی کے اندر یہ عجیب توانائی موجود ہے، قائم ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ البتہ دوسری بھی گوناگون شکلوں میں، جیسے یہی انقلاب اسلامی کی سالگرہ کی ریلیاں، یا عجیب و غریب انداز سے بہت بڑے پیمانے پر جلوس جنازہ جس کی مثال ساری دنیا میں کہیں نہیں ملتی، یہی حالیہ ایام کا شہید صدر کا جلوس جنازہ اور شہید سلیمانی کا جلوس جنازہ وغیرہ، واقعی دنیا میں کہیں بھی اس کی کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی۔ ہم نے یہ چیزیں دیکھی تھیں، لیکن ان سے بڑھ کر یہی میدان جنگ میں مدافعان حرم مجاہدین کی موجودگی ہے، یہاں تک کہ ان میں سے بھی بعض افراد کے مادی تجزیے کی عادت جنہیں پڑ گئی ہے، آپ کچھ بھی کیجئے، کوئی بھی استدلال پیش کر دیجئے، وہ اس استدلال کو اپنے ذہن میں اتارنے اور اپنے ذہن کو مطمئن کرنے پر آمادہ نہیں ہے، اور بعض کو کہنا پڑا، جس کا بھی باطن تخیلات کا عادی ہو گیا، اگر اس کے لیے آپ دلیلیں لائیں گے تو اس کا توہم بڑھتا ہی جائے گا۔ ان کی نگاہیں مغرب کی غلط فکری بنیادوں پر لگی رہتی ہیں۔ وہ اس امید میں تھے کہ یہ انقلاب جو اس مادی سوچ کے خلاف آیا، بتدریج کمزور پڑتا جائے گا۔ ان میں کچھ تو شروع میں انقلابی تھے، بعد میں وہ مخالف یا فریق مقابل میں بدل گئے، یا کم از کم انقلابی فکر سے انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا۔ وہ کہتے تھے کہ جو لوگ مقدس دفاع میں گئے، اگر آج حیات ہوتے تو ہماری طرح ہوتے، اپنا جیسا سمجھتے ہیں، مگر ان نوجوانوں نے ثابت کر دیا کہ نہیں، یہ غلط سوچ ہے، ایسا نہیں ہے۔ پاکیزگی، شجاعت، ایثار، اخلاص، اسلامی و انقلابی اصولوں پر گہرا ایمان اور اعتقاد، ان نوجوانوں کے اندر جو گئے، واقعی محیر العقول ہے، واقعی ایک بے نظیر حقیقت ہے۔ انسان تعجب کرتا ہے، لطف خدا کے علاوہ، ہدایت پروردگار کے علاوہ، آئمہ معصومین علیہم السلام کی انگشت ہدایت کے اشارے کے علاوہ، یہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اب ان میں جو بزرگان ہیں، جیسے شہید سلیمانی، شہید ہمدانی اور دوسرے بزرگ جو اس راہ میں شہید ہوئے، ان کا مرتبہ اپنی جگہ ہے۔ اس سے میں یہ نتیجہ اخذ کروں گا کہ مدافعان حرم مجاہدین اور ان کے خاندان اسلامی مملکت ایران کے لیے مایہ افتخار و سربلندی ہیں، اسلامی انقلاب کی نجات و کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ اسلامی جمہوریہ یقیناً ان عزیزوں کی، ان شہیدوں، ان کے اہل خانہ اور ان مجاہدین کی مقروض ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی ارواح طیبہ کو پیغمبر کے ساتھ محشور کرے، انہیں ہم سے راضی رکھے، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔
ہمارا ہم بونا ملحق کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔